یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی ما موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا نسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمن أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود بيجي محمد وآل محمد أجاني محترم آج شب جمعة ہے شب جمعة شب دعا شب رحمت شب مغفرت ہے اور امید بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی جانب ہماری طرف سے کیا تحفہ جاتا ہے اپنے تمام مرحومین کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سب مل کے تین مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے
السلام علی
جميعا ورحمة الله وبركاته. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کو اس سلام کو بین الحرمین میں کھڑے ہو کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم, استقامت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آج تیسرا روز ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 ہمارا سرنامہ کلام ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا رب اللہ ہمارا رب پالنے والا اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس کے بعد اس پر قائم ہو گئے, ڈٹ گئے, استقامت دکھائی, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ وہ گروہ ہے کہ پھر جس کو کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا. اس دنیا میں بھی خداوند عالم اس گروہ کو کہ جو ایمان کے ساتھ استقامت دکھاتا ہے, ثابت قدمی دکھاتا ہے, اپنے ایمان کے راستے پر باقی رہتا ہے, ایمان کے ساتھ جو احکام اس کو بتائے گئے ان پر عمل پیرا رہتا ہے, پھر اس شخص کو نہ دنیا میں کوئی خوف لاحق ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے. یہ دنیا اور آخرت میں خوف, حزن, ملال, پچھتاوے سے بچ جاتا ہے. چونکہ حزن کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے, جب کسی چیز کا انسان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, ایک چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, انسان پچھتاتا ہے, ملال ہوتا ہے انسان کو. لیکن جو اپنی زندگی کو ایمان کے سائے میں گزارتا ہے, ثابت قدمی کے ساتھ, جو خدا نے امر کیا, جو خدا نے حکم دیا, جو خدا نے احکام بتائے, جس کی زندگی اس کے ساتھ گزرتی ہے, پھر اس کی زندگی میں کوئی حزن و ملال نہیں ہے, اس کو پھر پچھتاوا نہیں کرنا, چونکہ جو خدا نے اس سے چاہا تھا اس شخص نے وہ انجام دیا ہے. بس اس عنوان سے یہ موضوع ہمارا آگے بڑھ رہا ہے, اور آپ کے سامنے پہلے دن سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ استقامت کہاں چاہیے, جہاں انسان امتحان کی وادی میں آتا ہے. امتحان خداوند عالم ہم سے اور آپ سے لے رہا ہے, دائمی طور پر ہم اور آپ, مستقل طور پر ہم اور آپ امتحان کی وادی میں ہیں, چاہے ارادہ کریں یا نہ کریں, ہم فیصلہ کریں نہ کریں, ہمارے ارادے کرنے اور نہ کرنے سے اس امتحان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. خداوند عالم نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خدایا تو نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ سورہ ملک کی آیت آج تیسری بار آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کل انتظام ہے, کائنات کا اختیار ہے, خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. میں اور آپ اسی موت اور حیات کے اس سفر کے اندر آئے ہیں, اس دنیا کے اندر آئے, حیات لے کر آئے, اس دنیا سے موت کے بعد کہیں اور چلے جائیں گے. خلق الموت والحیات, اسی نے اس موت و حیات کے ذریعے سے ایک سفر شروع کیا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تمہیں آزمائے. توجہ کیجئے گا, تاکہ تمہیں آزمائے, یعنی جس کو اس نے حیات دے کر اس زمین پر اتارا ہے, آزمائش اس کی ہے. خداوند عالم اس آزمائش کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہا. خداوند عالم روز ازل سے تمام چیزوں کو جانتا ہے, خداوند عالم اول سے جانتا ہے تمام چیزوں کو, اس کو اپنے علم میں اضافہ نہیں کرنا, اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا کہ چلو آزمائش میں ڈالتے ہیں, آزمائش میں ڈالنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کیسا نکلتا ہے. نہیں, وہ جانتا ہے, اسے پتا ہے کون ناری ہے کون نوری ہے. اسی لیے اس نے اس روز ازل کے اقرار کے ذریعے سے, اب مجھے نہیں معلوم, میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, چونکہ بہت سے اسرار اور رموز ہیں جن کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں کا بیان کیا گیا. وہ روز ازل کا کوئی عہد تھا کہ جس کو ہم نے اور آپ نے کیا, تو اس روز ازل کے عہد کے نتیجے میں اس نے ہمارے عہد کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں ولایت علی کے ساتھ بھیج دیا. اب یہ روز ازل کا عہد ہے, ہمیں نہیں معلوم کس طرح سے ہوا تھا, کہا یہ گیا, ہم نے ایک عہد کیا, ملائکہ نے عہد کیا, کائنات کی چیزوں نے عہد کیا, جس جس نے عہد کیا, ولایت علی کا اقرار کیا, خصوصیات کے ساتھ اس دنیا میں آ گیا. پتھروں میں جس پتھر نے ولایت علی کا اقرار کیا, خدا نے اس کو پتھر سے عقیق میں تبدیل کر دیا, خدا نے اس کو جواہرات میں تبدیل کر دیا. فیصلہ ہے الہی, ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا راز ہے, ہم راز کے پیچھے جا بھی نہیں رہے, اس لیے کہ ہمیں اس چیز سے محبت ہے کہ ہم علی والے ہیں, ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم علی والے, ہماری دنیا کی آخرت کی سعادت کے لیے کافی ہم علی والے. یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کو بیان کیا. جناب سیدہ کون ہے؟ جو صدیقہ طاہرہ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، انہوں نے بیان کیا ان السعید کل السعید وحق السعید، بے شک کامیاب ہے سعید، سعادت مندی کا ترجمہ کیا جائے گا، سعادت مند ہے، سکسیسفل ہے، کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے، بہت سارے ترجمے اس کے بنتے ہیں. ان السعید بے شک سعید ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، سعادت مند ہے، کامیاب ہونے والا ہے، نجات یافتہ ہے. کل السعید مکمل سعادت مند ہے. توجہ کیجئے گا، اگر جناب سیدہ ایک ہی چیز کو تکرار کر رہی ہیں مختلف الفاظ کے ذریعے سے، اس کی اہمیت ہے. ان السعید بے شک کامیاب ہے، کل السعید مکمل طور پر کامیاب ہے، حق السعید حقیقی معنی میں کامیاب ہے. کون؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے ان کی حیات میں اور ان کی موت کے بعد محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے، جناب سیدہ نے بیان کیا ہے. ہمیں جناب سیدہ کی گواہی پر اعتماد ہے. جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں، خداوند عالم ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے سیدہ کی گواہی کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے سیدہ سے گواہ مانگے. یہ وہ تھی کہ جن کے آنے پر نجران کے عیسائیوں کی غفلت زدہ آنکھیں کھل گئی تھی، جن کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا، جو رسول کے حق کے پیغام کو دیکھ کر نہیں سمجھ رہے تھے. جب جناب سیدہ درمیان میں چلتی ہوئی آئیں، جناب حسنین آئے، ان کی نگاہوں سے پردہ ہٹا کہ نہیں، یہ رسول جس کو لے کر آ رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں. اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو کیا ہوگا؟ زمین پر کوئی باقی نہیں بچے گا عیسائیوں سے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم موبائلہ نہیں کریں گے. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھا ہے، جنہوں نے جناب سیدہ کے اس عمل کو بھی دیکھا ہے، ان کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا موبائلے کے میدان میں، پھر بھی سیدہ سے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. بس توجہ کیجیے گا، ہمیں جناب سیدہ کے اوپر یقین ہے. جناب سیدہ نے کیا کہا؟ ان السعید کل السعید حق السعید. میں اس کو جہاں بھی پڑھتا ہوں مجلس میں، وہاں بچوں سے کہتے ہیں اس کو یاد کر لو، چھوٹا سا تو ایک جملہ ہے، سعید کا لفظ ہے، اس میں ایک میں پہلے اتنا ہے، دوسرا میں کل ہے، تیسرے میں حق ہے. اتنا سعید کل السعید حق السعید. کون؟ من احب علی فی حیاتہ، جو علی سے ان کی زندگی میں و بعد موتہ، ان کی موت کے بعد محبت کرے. لہذا کیوں موت کے بعد بھی؟ اس لیے جناب سیدہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ علی مرتضیٰ اس حقیقت کا نام ہے کہ جس سے ظاہری حیات اور موت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. موت دوسرے لوگوں کے لیے ہے جن کو خداوند عالم نے دنیا کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، ان کی موت سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. یہی سبب ہے میں آج بھی مولا متقیان کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. بس توجہ کیجیے گا، یہ سعادت ہے. خدا نے ہمیں اور آپ کو اس سعادت کے ساتھ بھیجا ہے عزیزوں، یہ سعادت خدا نے ہمیں عطا کی، الحمدللہ رب العالمین، ہم اس سعادت کے ساتھ ہیں. لہذا کامیابی ہے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان اس راستے پر اپنے قدم کو جاری رکھے. صلوات پڑھی محمد علی محمد. خدا عالم نے کہا جو استقامت دکھا دی اس راستے میں، جو راستہ ہم نے دکھایا اس پہ استقامت دکھائی، ثابت قدمی دکھائی، اس کا نتیجہ کیا؟ پھر خوف نہیں ہے، حضور نہیں ہے. جہاں رہنما ایسے ہوں وہاں کوئی خوف اور حضور نہیں ہے، البتہ ان کا راستہ طے کرنا ہے. پہلے دن بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ اور مستقل آپ اس کو علماء سے سنتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے مکتب پر آنا افتخار ہے، امتیاز ہے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے. بعد رسول ہمارا افتخار امتیاز یہ کہ ہم علی مرتضیٰ کے دامن سے وابستہ ہیں. اسی لیے ہمیں 18 ذیلج کو سکھایا گیا کہ جب مومنین آپس میں ملیں، جس دن ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس دن جب مومنین آپس میں ملیں تو کیا کہیں ایک دوسرے سے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین. شکر ہے اس خداوند عالم کا جس نے اے مومن تجھے اور مجھے علی مرتضیٰ کی ولایت سے وابستہ کر دیا. یہ شکر کا مقام ہے، ہمیں سکھایا گیا یہ راستہ ہے. لیکن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ شرف ہے، امتیاز ہے، اسی کے ساتھ ذمہ داری کا راستہ ہے. امام علی کا راستہ ذمہ داری کا راستہ ہے. امام علی علیہ السلام نے بعد رسول امت کو مشکلات سے بچانے کے لیے تحمل کیا ہے. امام علی علیہ السلام نے امتحان دیا، میں عرض کر رہا ہوں یہ امتحان ہوا ہے کہ خدا ہر انسان سے لے گا، ہر انسان سے اس کی اپنی ظرفیت کے مطابق لے گا، آئمہ کا امتحان ہوا، اولیاء کا امتحان ہوا، حالانکہ آئمہ علیہ السلام کی شخصیتیں واضح ہیں۔ جناب سیدہ کی جو زیارت ہم اتوار کے دن پڑھتے ہیں، جو اتوار کا دن جناب سیدہ اور امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے ہمارے یہاں، اس زیارت کا ٹکڑا یہ ہے کہ سلام ہو جناب سیدہ کے اوپر، ایسی شخصیت کے جس کا امتحان خدا نے انہیں خلق کرنے سے پہلے لیا تھا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، بہت سی باتیں راز ہیں ہمیں نہیں معلوم، آئمہ علیہ السلام اور خدا عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، روایت ہے کہ آئمہ علیہ السلام خدا کے رازوں میں سے ہیں، اسرار الہیہ میں سے، خدا کے رازوں میں سے بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، بس امتحان کا راستہ ہے۔ امتحان کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، اس نے کہا تمہیں آزماؤں گا، یہ اگر آزمائش ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، خدا اپنے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، مجھے اور آپ کو اسی آزمائش کے مطابق خدا کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں خدا توجہ رکھیے گا، یا ہماری کسی کمی کو دور کرنا چاہتا ہے، یا آزمائش کے ذریعے سے ہماری کسی معنوی حیثیت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اس آزمائش اور امتحان سے کو سمجھنے سے پہلے خدا کو سمجھنا ہوگا، خدا مند عالم کون ہے، خدا مند عالم نے ہمیں امتحان میں کیوں ڈالا ہے، خدا مند عالم مہربان ہے، ہم سے مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہی جو خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے، جن کے لیے ہم نے شروع میں سلام بھیجا کہ آج کی شب ان سے مخصوص ہوتی ہے، امام حسین کے دامن سے وابستہ کیا، امام حسین کے غم میں رونے والا قرار دیا ہے، یہ خدا کی محبت و عنایات کا حصہ ہے، خداوند عالم کی محبت ہے، خدا کی عنایت ہے۔ آپ ہر سال جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس کو ایسے ہی مت سمجھیے گا، معمولی نہیں سمجھیے گا، اتفاقی مت سمجھیے گا، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتظام ہے، خدا بندے عالم نے انتظام کیا، خدا نے آپ کو سعادت دی، یہ خدا آپ کے دل کو نرم کرتا ہے کہ اس دل کے نرم ہونے کے سبب آپ کی آنکھ میں حسین کے لیے آنسو آتا ہے، خدا دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ خدا جو امتحان لے رہا ہے بہت محبت کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، اس نے مجھے رب امتحان میں ڈالا، اس نے کہا میں امتحان لوں گا، یہ یاد رکھو میں نے موت اور حیات کا فلسفہ ہی یہ رکھا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا تاکہ تم میں بہترین عمل کرنے والے کو دیکھوں، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے، پہلے دن میں جو بیان کیا تھا دوبارہ نقطے کو دوہرا رہا ہوں، یعنی حسین پر رونے والے سب ہیں، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ حسین پہ اچھے انداز میں کون روتا ہے، علی کی پیروی کرنے کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں، اچھی پیروی کون کر رہا ہے، اچھی نماز کون پڑھ رہا ہے، بس خدا یہ چاہتا ہے مجھ سے، آپ سے لے اب لوگوں کو میوگ محسن و عملہ، خدا نے جو امتحان میں ڈالا اس لیے نہیں، خدا کون ہے، مہربان ہے، خدا نے اس لیے امتحان میں ڈالا کہ ہماری آزمائش ہو، تاکہ اس آزمائش سے یا ہماری نقائص میں سے ایک نقص میں کمی آ جائے، یا ہمارے مراتب میں ایک مرتبے کا اضافہ ہو جائے، خدا امتحان اس لیے لے رہا ہے، خدا کو امتحان اس لیے چاہیے، وہی خدا ہے، خدا کی محبت کو ملاحظہ فرمائیے، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا مہربان ہے، خدا امتحان اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمیں گرا دے، ہمیں ناکام کر دے، امتحان لینے کا ہدف یہ نہیں ہے کہ انسان کو ناکام کر دیا جائے، خدا چاہتا ہے انسان اس امتحان میں آ کر کامیابی کی منزل طے کرے، آگے بڑھے، اس کی دلیل پوچھیے، میں دلیل دے رہا ہوں، سورہ طہ آیت نمبر 44، خدا بند عالم اس میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو پیغام دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اذهبا الى فرعون، اے موسیٰ اور اے عیسیٰ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، کون ہے فرعون، اس کی تعریف بھی بیان کر رہا ہے، انہ تغا، تاغی ہے، طغیان کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، انہ تغا، اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، اس نے خدا کے مقابلے میں قد علم کیا ہے، اس نے خدا کے مقابلے میں کہا انا ربکم الاعلا، بنی اسرائیل کو کہا تم کہاں میرے دسترخوان سے اٹھ کر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، میں تمہارا بہترین اعلیٰ پرورش کرنے والا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا ترجمہ یہ ہے، یعنی تم کسی اور کے انتظام میں کیوں جاتے ہو، میرے دست قدرت کے ساتھ وابستہ رہو، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہاری بہترین پرورش کروں گا، میں تمہیں اچھا انتظام دوں گا، تم موسیٰ کے ساتھ کہاں جاتے ہو، موسیٰ کے پاس ہے کیا، موسیٰ پرانا پوسیدہ لباس پہنتے ہیں، موسیٰ کے پاس عصا ہے، ایسے شخص کے پاس خدا بھیج رہا ہے، خدا نے کیا کہا، اذهبا الى فرعون، اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں جاؤ، کس کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس، انہ طغا، اس نے طغیان کیا ہے، لیکن اسی تغیان تاغی سرکش فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے ایک اور جملہ آگے کہہ دیا, کس پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ خدا مہربان ہے, خدا امتحان اس لیے لے رہا کہ مجھے آپ کو ناکام کر دے, خدا امتحان لے کر ہمارے نقائص میں کمی کرتا ہے یا درجات میں اضافہ کرتا ہے. خوب کیا کہا آگے خدا نے, اسی تاغی سرکش فرعون کے پاس جاؤ لیکن یاد رکھنا, فقول له قولا لینا, اے موسیٰ طغیان کی ہے سرکشی کی ہے لیکن اس نے طغیان سرکشی نافرمانی میری کی ہے تمہاری نہیں کی. یہ قرآن کا آیت نہیں ترجمہ نہیں ہے, میں فقط مفہوم بیان کر رہا ہوں. لہذا کیا کرنا جب تم دونوں اس کے پاس جاؤ تو کیا کرنا, فقول له قولا لینا, اس کے ساتھ آہستگی سے ملائمت سے بات کرنا, نرم لہجے سے پیش آنا. توجہ کیجیے گا, خدایا کس کے ساتھ تو کہہ رہا ہے نرم لہجے سے پیش آنا, جس کو تو نے خود کہا انہو تبا تو بیان کیا, جس کو تو نے یہ کہا قرآن کی دیگر آیات کے اندر ہے, فرعون کون ہے جو مستکبر ہے, مستکبر کون تھا شیطان تھا, جس نے امر الہی کے سامنے کہا نہیں میں شیطان آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا, تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو خاک سے بنایا, آگ افضل ہوتی ہے خاک پست ہوتی ہے, جو خدا کو نعوذ باللہ من ذالک سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, خدا کو بتا رہا ہے جو آگ اور خاک کا خالق ہے اسے بتا رہا ہے کہ آگ افضل ہے. یہ تو سرکشی ہے, یہ استکبار ہے. فرعون کو خدا نے کہا مستکبر ہے, فرعون کو خدا نے کہا مجرم ہے, فرعون کو خدا نے کہا فاسق ہے, فرعون کو خدا نے کہا نبی کی جو ہے قسم کرنے والا ہے, نبی کو ساحر کہنے والا ہے. یہی فرعون جس کی اتنی تمام مذموم صفات ہیں اسی فرعون کے پاس خدا بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں فقول له قولا لینا, اے موسیٰ اور اے ہارون جب اسی فرعون کے پاس جاؤ آہستہ سے بات کرنا, ملائمت سے بات کرنا, اسے سرکشی کی ہے کیوں آہستہ سے بات کرنا, لعلہ یتذکر او یخشا, شاید تمہاری بات سن کر کہ تم میری جانب سے اس کو پیغام دینے آئے ہو اس کو یہ بات سن کر تذکر آ جائے, متذکر ہو جائے کہ ہاں میں اپنی طرف سے اس دنیا میں نہیں آیا, مجھے وجود دینے والا کوئی ہے جس نے مجھے بھیجا, کوئی ہے میرا خالق, کوئی ہے میرا مالک, اسی نے موسیٰ کو میری ہدایت کے لیے بھیجا. اللہ نے تذکر کرو, توجہ کیجئے گا, اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اس طریقے سے ہمیں پیش آنا ہے. خدا فرعون سے پیش آنے کے لیے کہہ رہا ہے ملائمت سے بات کرو, نرمی سے بات کرو, نرمی تذکر دیتی ہے, نرمی متوجہ کرتی ہے. لہذا خدا نے کہا, خدا نے اگر گرانا ہوتا, خدا اگر ناکام کرنا چاہتا تو خدا کیا کہتا, موسیٰ جب اس کے پاس جاؤ خیال کرنا اس نے میرے مقابلے میں قدر نم کیا ہے, موسیٰ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا, موسیٰ اس کے ساتھ جو سختی کر سکتے ہو کرنا. لیکن خدا نے نہیں کہا, یہ میں نے بات اس بات پر پیش کی ہے کہ خدا مہربان, حتیٰ وہ کہ جس نے خدا کے سامنے قدر نم کیا ہے اس کے لیے کہتا ہے نرمی, ملائمت, آہستگی, جینٹل وے میں بات کرنا تاکہ وہ متذکر ہو جائے, وہ میری اس محبت کو یاد کرے, وہ میری جانب پلٹ آئے. ایسی سب توجہ کیجیے, یہ نکات یعنی قرآن کے باریک باریک نکات ہیں, یعنی خدا فرعون جیسے کو کہ جس نے اتنا سب کچھ کیا انہی موسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں بچوں کا قاتل ہے, ایک جرم نہیں ہے وہ فرعون کی گردن پر, اتنے بچوں کے قاتل کو خدا بخشنے پر تیار ہے, اتنے بچوں کے قاتل کو خدا کہہ رہے کہ اس کو پیغام تو شاید وہ پلٹ جائے. یعنی خدا تو کتنا مہربان ہے, تو فرعون کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا کہ خدا سے کہے خدا یہ کیا تیری رحمانیت ہے, ہم سمجھے خدا کو, باقی معرفت خدا ہے یقیناً آپ مومنین کے پاس ہے, یعنی میرے پاس تھوڑی کم ہے, مجھ جیسے کے پاس کم ہے, یہ خدا ہے اتنا مہربان ہے, خدا فرعون کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا. تو اپنا حساب کیجئے, جن کو علی کی محبت دے کر بھیجا ہے, جنہوں نے زندگی پر حسین پر آنسو بہائے, جن کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بنے ہوں, ان کو خدا ایسے چھوڑ دے گا, انہیں خدا ایسے جانے دے گا؟ نہیں, خدا نے یہ محبت دے کر کتنا بڑا انعام کیا ہے. اب آئیے آگے بڑھ جاؤں تھوڑا سا, اسی محبت کے ذریعے عزیزوں میں اور آپ کتنی منزلیں طے کر سکتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہم اس آنسو کو فقط جنت کے ایک گوشے میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں, امام حسین علیہ السلام پر بہنے والے آنسو فقط جنت میں جانے کا ایک گوشے میں جانے کا راستہ نہیں ہے, اس واقعہ پناہیان نے بیان کیا, اس واقعہ پناہیان بیان کر رہے ہیں, تم ثابت قدم رہو, استقامت دکھاؤ, حوصلے سے پیش آؤ, خدا تمہیں درجات کے لیے خلق کر رہا ہے. ہم نے آئمہ علیہ السلام کو عزیزوں, ہم نے آئمہ علیہ السلام کو فقط نجات کا ذریعہ قرار دیا. خوب غور کیجئے گا, ہم نے آئمہ علیہ السلام کو فقط نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے, جبکہ آئمہ علیہ السلام نجات سے بڑھ کر ہمیں درجات عطا کر سکتے ہیں. آپ خود فیصلہ کیجئے, آپ کو آئمہ سے فقط نجات چاہیے یا درجات چاہیے؟ انسان خود فیصلہ کرے, ثابت قدمی چاہیے اس راستے پر. آئمہ علیہ السلام درجات عطا کرنے آئے, آئمہ علیہ السلام کی امام حسین کے ذریعے سے خدا ہمیں درجات عطا کر سکتا ہے. اگر بنائیان کہتے ہیں کیوں حسین کے ہوتے ہوئے تم کم پہ راضی ہوتے ہو, یہ بڑی معرفت کی بات ہے. امام حسین کے ہوتے ہوئے کیوں خدا سے کہتے ہو کہ خدایا مجھے فقط حسین کے ذریعے سے جنت کے ٹکڑے میں پہنچا دے؟ پھر بیان کرتے ہیں جنت کیا ہے. جنت کے لیے خدا نے بیان کیا کہ جنت وہ جگہ ہے ارضھا کا ارض السماوات والارض, جنت کا عرض, جنت کا پھیلاؤ تو ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ. آسمان اور زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے عزیزوں؟ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنی کہکشائیں موجود ہیں. اگر اس کا حساب کریں جا کے دیکھیے گا دنیا میں جو سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں تو 2 ملین کو یعنی 20 لاکھ کو جب 20 لاکھ سے ضرب دیا جائے گا اس تعداد میں دنیا میں کہکشائیں موجود ہیں. آسمان اور زمین کی وسعت کتنی زیادہ ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. خدا کرے جنت کی وسعت کتنی ہے کہ عرض السماوات والارض, تو جب اتنی وسیع اور اس جنت ہے تو تم کم پہ راضی کیوں؟ تم کیوں کہتے ہو مجھے ایک ٹکڑا چاہیے؟ نہیں, خدا سے کہو خدایا حسین کے دروازے سے آ رہا ہوں, حسین کا دروازہ تو نہیں کھولا ہے, یہ جاننا تو نے کھولا ہے, مگر جب کھولا ہے تو خدا میں کم پہ راضی نہیں ہوں, خوب غور کیجیے, میں حسین علیہ السلام کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں, پروردگار مجھے اس راستے سے درجہ چاہیے. یہاں پر ایک میں مثال آپ ہم نے پیش کروں, امام حسین کی محبت کر کیا سکتی ہے, جو کہ شب جمعہ ہے, میں تھوڑا سا استقامت والے موضوع سے ہٹا ہوں لیکن اسی دائرے کے اندر ہوں کہ اگر اس محبت کے ساتھ جیسے چلنا چاہیے چلا جائے, ثابت قدمی رکھی جائے, اب ہم اور آپ اس محبت امام حسین میں تھوڑا کم پر راضی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہم فقط اپنے لیے راضی ہو جاتے ہیں, ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ خدا ہماری آنکھوں میں آنسو دے, ہم امام حسین کی محبت میں آنسو بہائیں, جنت کی طرف چلے جائیں, اپنی نجات کا ذریعہ فراہم کریں. عزیزوں, حسین علیہ السلام کی محبت وہ سرمایہ ہے کہ جس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ کر استعمال کیا جائے تو انسان اکیلا نہیں, ایک لشکر لے کر امام حسین کی خدمت میں جا سکتا ہے. اکیلا نہیں, یعنی امام حسین کے دسترخوان سے مثال دوں گا, ابھی محسوس مثال ہے آپ سب کے سامنے, اس امام حسین علیہ السلام کے راستے کے ذریعے سے انسان فقط امام زمانہ تک اکیلا نہیں پہنچے گا. اگر امام حسین کی عظمت کو سمجھا, ان کے بہنے والے آنسوؤں کی قدر کو جان لیا, امام حسین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے اس محبت کو استعمال کیا تو اکیلا نہیں, کروڑوں کا لشکر لے کر امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا جا سکتا ہے. آپ کہیں مبالغے مت کرو, ہمیں حقیقی مثال دو, میں آپ کے سامنے مثال رکھنے والا ہوں. عزیزوں, مثال ہے ایک ایسی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے. ایک شخص تھا جس کی سرزمین پر کوئی ایک بھی اہل بیت کا نام لیوا نہیں تھا, ایک شخص تھا جس کی زمین پر اہل بیت کا ماننے والا کوئی نہیں تھا. جب 1979 میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس, امام حسین کی یاد, امام حسین کی اوپر بہنے والے آنسوؤں کے نتیجے میں انقلاب اسلامی برپا ہوا, اپنی طرف سے نہیں کہا, امام خمینی سے بارہا کہا ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے کس وجہ سے؟ محرم کی وجہ سے. جو کچھ ہے کس وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے. ہماری اس قوت اور طاقت کے پیچھے راز کیا ہے؟ امام حسین ہے. انقلاب کو برپا کرنے والی شخصیت نے بیان کیا, ہم نے اس قوت کے ذریعے سے کیا کیا, 2500 سالہ شہنشاہیت کو اٹھا کر پھینک دیا. یہ امام حسین کی طاقت ہے. یہ پیغام جب پہنچا, کہاں پہنچا؟ نائجیریا میں پہنچا. نائجیریا سے ایک شخص اٹھا, انعام آیا, پڑھائی کی, تعلیم حاصل کی, امام حسین کو سمجھا, امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں کی قدر کو جان گیا, سمجھ گیا کہ حسین کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. حسین وہ حرارت ہے جس کو رسول نے بیان کیا, ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا. حسین کے قتل سے ایک ایسی حرارت روشن ہوئی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ پیغام لے کر یہ شخص نائجیریا پہنچا, نائجیریا جہاں ایک بھی آل محمد کا ماننے والا نہیں تھا, اس شخص نے 40 سال کے عرصے میں 2.5 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر لیا. 2.5 کروڑ لوگ, توجہ کیا آپ نے؟ یہ حسین علیہ السلام کی محبت ہے. اس
شخص کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں حسین فقط اس لیے نہیں ملے کہ میں اپنی ذات کے اندر فقط آنسو بہا کر حسین سے کو جنت چاہیے, نہیں, حسین تو اس کیمیا کا نام ہے کہ جس کو جس کے ساتھ مس کر دیا جائے اس کی حیات تبدیل ہو جاتی ہے, تحول آ جاتا ہے. عزیز, یہ حقیقی مثال ہے یا نہیں ہے؟ کتابی بات تو نہیں کی آپ کے سامنے, حقیقی مثال رکھی, آپ نے آنکھوں سے دیکھا. شیخ ابراہیم سکسکی اکیلے نہیں پڑے, امام زمانہ کے راستے کے لیے آگے اکیلے نہیں چلے. کہا میں اکیلا کیوں چلوں, میں کیوں اپنے آپ کو فقط امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بناؤں, یہ دور ہے, میں اپنے ساتھ کروڑوں لوگوں کو امام کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. یہ وہی چیز تھی جس کو دعائے افتتاح میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ خدایا مجھے امام زمانہ کے لشکر کا سالار قرار دے دے, ان لوگوں میں سے بنا دے جو امام زمانہ کے راستے کی قیادت کرنے والے ہیں. شیخ ابراہیم زرزقی نے کر کے دکھایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ کام اگر تم حسین کو سمجھ جاؤ, اگر تم حسین کے نام پر کم چیز پر راضی نہ ہو چکے, حسین کے نام پہ کم مانگنا توہین ہے. تم حسین علیہ السلام سے وہ مانگو کہ جو کوئی نہ دے سکتا, حسین تمہیں وہ عطا کرے. یہ کتابی بات نہیں ہے, حقیقی بات. شیخ ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے, خدا شیخ ابراہیم زکزکی ان کی زوجہ کو رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ. شیخ ابراہیم کا بھی امتحان تھا, انہوں نے امتحان دیا, اس امتحان سے گزرے. لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب دوبارہ اس جملے کو بتا رہا ہوں, پھر سمجھیے گا کہ تم میں سے کون حسین کے اوپر اچھے طریقے سے آنسو بہاتا ہے. شیخ ابراہیم نے آنسو اچھے طریقے سے بہائے, شیخ ابراہیم زکزکی کی آنکھوں کے آنسو بہت اچھے تھے. حسین کو اکیلے میں بیٹھ کے یاد نہیں کیا, کہا پورا مجمع لے کر چلو 2.5 کروڑ شیعہ کی. عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد جو اربعین کی سب سے بڑی واک ہوتی ہے کربلا کے بعد وہ نائجیریا میں ہوتی ہے, سب سے بڑی واک یعنی کربلا میں ہوتی ہے جس کے اندر کروڑوں کی تعداد آتی ہے, اس آبادی آتی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی واک ہے وہ نائجیریا میں, نائجیریا کی زمین پر یہ ایک شہر سے دوسرے شہر نکلتے ہیں امام حسین کو یاد کرتے ہوئے. 40 سال پہلے شیعہ ہوئے فقط, اس راستے میں مختلف مشکلات کو برداشت کیا. خود شیخ ابراہیم زکزکی کے 6 بہن قربان ہو گئے, 6 بچے. میں اپنے اندر روزانہ جو دعا کرواتا ہوں اس کے اندر نائجیریا کا خصوصیت سے تذکرہ کرتا ہوں, چند جگہوں کا خصوصیت تذکرہ کرتا ہوں کہ وہاں آزاداروں پر آزاداری میں مشکلات ہیں, مجلس کرتے ہوئے ان پہ فائرنگ ہوتی ہے, ان کے حسینیوں کو آ کر گرا دیتے ہیں نائجیریا, ان جگہوں میں سے. یعنی آج بھی وہاں مشکل ہے, ابھی اشرے کے اندر پھر حملہ ہوا لیکن ان کی استقامت ختم نہیں ہوتی, ان کے اندر یہ طاقت ہے, استقامت ہے. انہوں نے امام حسین سے پیغام لیا, بس عزیزوں خدا آزمائش میں ڈالے گا, لیکن خدا مہربان ہے, خدا ہم سے سادہ امتحان لے رہا ہے, خدا اس امتحان کے ذریعے سے یہ ہمارے درجات بڑھا رہا ہے, ہمارے نقائص میں کمی کر رہا ہے. بیان کرتے ہیں ہمیں امام حسین سے وابستہ ہو کر پھر کم بھی راضی نہیں ہونا, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب یہاں پر ہمیں کوشش کرنی, جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے پیغام, استقامت دکھاؤ, شیخ ابراہیم کی مثال سامنے رکھو, اکیلے مت جاؤ امام زمانہ کے حضور, کنجوسی مت کرو امام زمانہ کے حضور جاتے ہوئے, نہیں لے کر چلو لشکر کو, تیار کرو, آمادہ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. عزیز یہ جو خدا بند عالم ہے محبت کے ساتھ ہم سے امتحان لے رہا ہے, اسی خدا نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر سختی کے ساتھ آسانی, ہر سختی کے ساتھ میں نے آسانی رکھی ہے. تم ایک سختی میں آؤ گے مع العسر یسرا, یہ نہیں ہے کہ بعد العسر یسرا, قرآن کی آیات ہے, بعد العسر یسرا نہیں ہے کہ ایک مشکل آ جائے وہ گزار لو پھر آسانی آئے گی, نہیں, خدا کہتا ہے مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی. یہ مشکل آسان کیسے ہوتی ہے؟ یہ مشکل آسان ہی خدا بند عالم کی جانب توجہ سے ہوتی ہے. جب حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر آئے, حضرت موسیٰ کا لشکر آیا, آگے دریائے نیل, پیچھے فرعون کا لشکر, لوگوں نے کہا موسیٰ اب تو پھنس گئے, اب تو مارے گئے, آگے فرعون, آگے دریائے نیل ہے, پیچھے موسیٰ فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں ابھی ہم پھنسے نہیں ہیں. کیوں پھنسے نہیں ہیں؟ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, اس لیے کہ میرا رب اس وقت بھی میرے ساتھ ہے, وہ راستہ نکال دے گا. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, حضرت عیسیٰ موسیٰ کو اس پر بھروسہ ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہم آگے, ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے, میرا رب ابھی بھی ساتھ ہے, یعنی رب ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. اِنَّا مَعِيَ رَبِّي, میرے ساتھ میرا رب ہے, سَيَهْدِينِ, وہ راستہ دے گا. موسیٰ کو بھی یقین جانیے پتا نہیں تھا کہ راستہ دریا میں سے نکلے گا, موسیٰ بھی نہیں جانتے تھے, مگر خدا پر اعتماد تھا, خدا پر بھروسہ تھا. خود توجہ کیجئے گا, میں جو کہہ رہا ہوں خدا کی پہچان, ہمیں خدا پر اعتماد ہو، خدا پر بھروسہ ہو، اس کی عنایت و محبت پر ہم بھروسہ کریں، تو خدا دریا میں راستہ نکال سکتا ہے، خدا دریا میں راستہ نکالتا ہے۔ بس عزیزوں، یہ راستہ ہے۔ خدا بندے عالم نے ہمیں امتحان کے لیے خلق کیا، امتحان لے گا، ہر امتحان میں آنے کے بعد خدا پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ خدا اس راستے کے اندر ہمیں چھوڑے گا نہیں، خدا بند گلی میں لے جا کر بند کرنے والا نہیں ہے۔ وہ فرعون کے لیے کہتا ہے موسیٰ جانا تو آرام سے بات کرنا، موسیٰ اسے تذکر دینا، موسیٰ کوشش کرنا، میرے الفاظ ہیں، موسیٰ کوشش کرنا فرعون پلٹ کر آ جائے، موسیٰ کوشش کرنا فرعون پھر سے میرا بن جائے۔ کوئی خدا سے کہ خدا ہے تیری بارگاہ میں اولیاء کی کمی ہے کیا، تیری بارگاہ میں نیک لوگوں کی کمی ہے کیا؟ خدا کہے گا نہیں، میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، میں اپنی کسی مخلوق کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مخلوق مجھ سے رخ پھیرتی ہے، مخلوق میرا در چھوڑتی ہے، میں اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا، میں مہربان، خدا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون اپنے صاحب کے ساتھ تھی، خاتون تھی، اس کا بچہ ظاہراً کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، جب وہ بچہ ملا اس خاتون کو، رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ صاحب نے بھی دیکھا کہ وہ ماں اپنے بچے کو نوازش کر رہی ہے، گود اٹھا رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، پیار کر رہی ہے، اس کو نوازش کر رہی ہے، کھلا رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تمہارے خیال میں یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سارے صاحب حیران ہو گئے، اللہ کے رسول، آپ اس کا تڑپنا دیکھیے، یہ ماں تڑپ رہی تھی جب بچہ نہیں ملا تھا اس کو، اور جب بچہ ملا اس وقت سے ہی اپنے بچے کو آغوش اٹھائے ہوئے ہے، پیار کر رہی ہے، اس کا خیال کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ تو چلا گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا، تو نے کچھ کھایا نہیں کھایا، اس طرح سے نوازش کر رہی ہے۔ یہ ماں کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اصحاب نے جواب دیا، رسول اللہ نے کہا قسم بخدا تمہارا خدا اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، قسم بخدا تمہارا خدا اس ماں سے زیادہ۔ یہ محسوس مثال تھی، رسول اللہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس ماں کو، تھوڑی سی دیر کے لیے بچہ دور چلا گیا تھا، جب واپس آیا نوازش کر رہی ہے۔ عزیزوں، اب توبہ کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ خدا بند عالم توبہ کرنے والے کو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، تو نے جو میری نافرمانی کی، گناہ کی، اس کے بعد جب تمہیں بارگاہ میں پلٹتا ہے تو میں فقط یہ نہیں کہتا توبہ قبول کر لی ادھر بیٹھ جا، میں کہتا ہوں نہیں، ان اللہ یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ بالکل اس ماں کی طرح، جو کچھ دیر کے لیے بچہ چلا گیا تھا، جب واپس آیا ماں نے آغوش میں بٹھایا، نوازش کی، ان اللہ یحب التوابین، یعنی تم تھوڑی دیر کے لیے خدا کا راستہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تمہیں احساس ہوا، تم پلٹ کر آئے، خدا اس ماں سے زیادہ تم سے نوازش کرے، خدا اس ماں سے زیادہ تمہارا خیال کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے بیان کیا، اس بچے سے، اس ماں سے زیادہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ عزیزوں، ایسا خدا امتحان لے گا، ایسا خدا امتحان لے رہا ہے، تو یقین سے جان لیجیے اس بات کو، گرانے کے لیے نہیں لے رہا، ناکام بنانے کے لیے نہیں لے رہا، جہنم میں لے جانے کے لیے نہیں لے رہا، وہ فرعون کو نجات دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فرعون کو نجات دینا چاہتا ہے۔ بس اس خدا کے ساتھ زندگی اگر گزاری جائے تو یہ زندگی شیرین ہے، اس خدا کی معرفت کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے، یہ زندگی اچھی ہے۔ اس راستے میں عزیزوں استقامت ہے۔ اب جب خدا کی ایسی معرفت ہو کہ یہ خدا جو اتنا مہربان ہے، آج شب جمعہ میں تھوڑا سا موضوع دوسری طرف لے گیا ہوں، محبت خدا پر آ گئی ہوں، رحمت خدا پر آ گئی ہوں، جو کہ شب توبہ بھی ہے، شب استغفار بھی ہے۔ اگر آپ مجلس کے بعد دعا پڑھیں گے، شاید ان چیزوں سے دل مزید خدا کی محبت میں چلا جائے، اور وہ محبت خدا میں بہنے والا آنسو مجھ جیسے کی بھی بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ خدا کتنا مہربان ہے نوجوان دوستوں کو عرض کر رہا ہوں، البتہ یہ بحث نوجوان اور بوڑھے کے لیے فرق نہیں رکھتی، سب کے لیے برابر ہے، لیکن بزرگ ہمارے جانتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے میں جرات نہیں کرتا بات کرنے کی، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کتنا مہربان ہے، آج جو شب جمعہ آپ نے اگر دعا کوئل پڑھی ہوگی یا دعا کوئل پڑھیں گے جا کر، اس میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں، خدایا میرے تمام گناہوں کو بخش دے، وہ گناہ کہ جن کو لکھنے کا کرام الکاتبین کو حکم دے دیا ہے انہیں بھی بخش دے، وہ کرام الکاتبین جو میرے ساتھ رہتے ہیں اور میرے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، حتیٰ وہ گناہ بھی بخش دے کہ جو کرام الکاتبین کی نگاہوں سے چھپے رہ گئے۔ کیسے چھپ گئے؟ فرشتہ تو غلطی نہیں کرتا، فرشتے کو تو نیند نہیں آتی، فرشتے کو تو اونگ نہیں آتی، فرشتہ تو اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہیں کرتا، فرشتہ ہے، انسان تھوڑی ہے جو غافل ہو گیا۔ اس کے بعد باوجود مولا متقیان کہہ رہے ہیں خدایا وہ گناہ جو ان فرشتوں کی نگاہ سے, کون سے فرشتے, جن کا کام ہی میرے عمل کو دیکھنا ہے, کوئی اور کام نہیں ہے ان کے سامنے کہ کوئی اور کام لگا تھا وہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تو میرے گناہ سے ان کی آنکھ چوک گئی, نہیں, کام ہی یہی ہے میرے ساتھ رہیں, کام ہی یہی ہے کہ میرے عمل کو دیکھیں خدایا. لیکن بعض گناہ ان کی نگاہوں سے چھٹ گئے, ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئے, کیسے ہوا یہ کام؟ امام علی نے آگے بیان کیا, وَبِرْرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ, پروردگار تو نے اپنی رحمت سے میرے گناہ کو ان فرشتوں کے سامنے سے بھی چھپا دیا, وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ, وہ جو تو مجھ سے دائمی فضل و کرم کرتا ہے نا, جس فضل کی وجہ سے تو نے مجھے زمین پر بھیجا, انسان بنایا, مجھے محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا, مجھے جناب سیدہ کا عزادار بنا دیا, مجھے حسین جیسے امام سے وابستہ کر دیا, اسی فضل سے خدایا تو ان گناہوں کو فرشتوں کے سامنے سے چھپا دیتا ہے. یعنی خدایا تو اتنا مہربان ہے میرے اوپر کہ میرے ساتھ رہنے والے وہ فرشتے جو خاموش ہیں, خوب غور کیجیے گا ایک جملے میں, خاموش ہیں سوائے تیرے کسی اور کو رپورٹنگ نہیں کرتے, سوائے تیرے کسی اور کو خبر نہیں دیتے, فقط تجھے خبر دیتے ہیں, تیرے لیے لکھ رہے ہیں, لیکن تو اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ حتیٰ ان خاموش رہنے والے فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے بھی پردہ ڈال دیا کہ میرا گناہ ان کے سامنے نہ آئے. پروردگار میں کیا کروں تیری محبت کا, میں کیا کروں تیری اس محبت کا, میں کیسے جبران کروں؟ روایت سنتے جائیے, روایت ہے کہ خدا بند عالم نے جو ملائکہ انسان کے ساتھ رکھی, جو ہر روز انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان ملائکہ میں سے ایک ملک وہ ہے جو مستقل ہے, ثابت ہے. کیا مطلب؟ جب سے ہمارا بلوغت کی حد میں آتے ہیں, یعنی جہاں سے ہمارے اعمال لکھنے کی باری آئی, بلوغت کا جب وقت آ گیا, ہمارا حساب کتاب ہونا شروع ہو گیا, اس وقت سے خدا بند عالم ایک ملک کو ثابت رکھے گا اور ہماری آخری سانس تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور ایک فرشتہ وہ ہے کہ جو ثابت نہیں ہے, ہر روز ایک نیا فرشتہ آتا ہے. اب یہ ہمیں پتا ہے کہ دو فرشتے ہیں, ایک کا کام برائی لکھنا ہے, ایک کا کام اچھائی لکھنا ہے. وہ غور کیجیے, خدا کی محبت پہ بات کر رہا ہوں شب جمعہ, تاکہ اس خدا کی محبت میں ہم کچھ چیزوں پہ استقامت دکھا سکیں, ثابت قدم رہ سکیں. دو ملائکہ ہیں, دو فرشتے ہیں, ایک برائی لکھتا ہے, ایک اچھائی لکھتا ہے, ہے نا؟ ہمارا عقیدہ یہ, ہمارا عقیدہ یہی, ہم جب قبر میں لٹاتے ہیں اپنے مردے کو, تلقین میں بھی پڑھتے ہیں کہ منکر و نکیر حق ہیں, انہوں نے لکھا ہے تمہارا سب کچھ, تمہارے ساتھ لکھ رہے ہیں. جیسے ایک فرشتہ برائی لکھ رہا ہے, ایک فرشتہ اچھائی لکھ رہا ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو ثابت ہے, جس وقت سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر ہماری موت تک ہمارے ساتھ رہے گا, ایک وہ ہے جو روزانہ تبدیل ہو رہا ہے. یعنی ایک فرشتہ آج ہے, ایک کل ہے, ایک پرسوں ہے, جب تک زندہ رہیں گے وہ فرشتہ چینج ہوتا رہے گا, ریپیٹ نہیں ہوگا. کون سا فرشتہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے بلوبر سے لے کر موت تک؟ وہ فرشتہ جو برائی لکھنے والا ہے, جو برائی لکھنے والا ہے, اور وہ فرشتہ جو اچھائی لکھنے والا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. جو اچھائی لکھنے والا ہے وہ آج الگ ہے, کل الگ آئے گا, اس کا کام اچھائی لکھنا ہے, پرسوں الگ آئے گا, اس کا کام اچھائی لکھنا ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں برائی لکھنے والا ثابت ہے؟ وہ غور کیجیے, خدا کی رحمت, خدا کی محبت, اسی خدا بند عالم کی جانب امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں توجہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے سارے امتحان دیے, قربانیاں دی ہیں, میں آخری وقت میں بھی اس خدا سے راز و نیاز کر رہا ہوں کہ اس خدا سے راز و نیاز کرنا کتنا شیرین ہے. جب 9 محرم کو جنگ کا اعلان ہونے لگا تھا دشمن کی طرف سے, امام حسین نے کیا کہا تھا اپنے بھائی زاد عباس سے کہ جاؤ سواروں پر جاؤ, ایک رات کی مہلت لو. کیوں؟ اتنی محب الصلاح, میں اس خدا سے ملاقات کا متمنی ہوں, محبت رکھتا ہوں, خدا اتنا خوبصورت ہے عزیزوں. کیوں برائی لکھنے والا فرشتہ ثابت ہے, ایک ہے, اور اچھائی لکھنے والے متغیر تبدیل ہوں گے؟ اس کی وجہ خدا کی رحمت. کیا رحمت کی وجہ ہے؟ جب میں اور آپ کل قیامت کے دن جائیں گے, حساب کتاب ہوگا, وہاں خدا ان ملائکہ کو حاضر کرے گا. فرض کیجئے میں نے اگر اس زندگی کے اندر, مثال کے طور پہ میری زندگی کے دن 1000 دن بنے, وہ غور کیجئے اس پہ, 1000 دن بنے میری زندگی کے, میں وہاں اپنے 1000 دن کا حساب کتاب لے کر خدا کی بارگاہ میں گیا, خدا فرشتوں سے کہے گا اللہ کو اس کا حساب ہے. برائی لکھنے والا فرشتہ داستان سنانا شروع کرے گا, خدا اس نے یہ بھی کیا تھا, اس دن اس نے یہ بھی کیا تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا. برائی لکھنے والا ہے, خدا کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم نے اپنی گواہی دے دی. خدا کہے گا اب اچھائی دیکھنے والے بیان کریں گے. اچھائی دیکھنے والوں میں اب لائن لگی ہوئی ہوگی فرشتوں کی. پہلا فرشتہ کہے گا خدایا میں نے اس کو اس دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اگلا فرشتہ کہے گا خدایا میں نے بھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اگلا فرشتہ کہے گا خدایا میں نے بھی اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، خدایا میں نے اس کو مجلس حسین میں دیکھا تھا. اگلا فرشتہ کہے گا خدایا میں نے اسے مجلس حسین میں بلند آواز سے روتے ہوئے دیکھا تھا. ملائکہ کی گواہی پڑتی چلی جائے گی. عزیزوں ہم اور آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی چارج لگا ہو، کوئی ایکیوزڈ ہو، کسی کے اوپر کوئی فرد جرم عائد کی جا رہی ہو اور اس کے لیے ہم گواہ طلب کریں، تو اس شخص کی برائی بیان کرنے والا اگر ایک ہو اور اس شخص کی اچھائی بیان کرنے والے 10 ہوں، آپ اپنی عدالت میں کس کا فیصلہ مانیں گے؟ آپ اپنی عدالت میں کس کا فیصلہ مانیں گے؟ اس ایک شخص کا یا ان 10 لوگوں کا کہ جو اس کے لیے اچھائی بیان کر رہے ہیں؟ آپ اس ایک کی برائی کے مقابلے میں کہیں گے تمہاری گواہی اپنی جگہ، 10 لوگ اس کے کردار کی تائید کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ 10 لوگوں نے اس کی اچھائی کی تائید کی ہے، اس کو بری الذمہ قرار دیا جاتا ہے. عزیز ہم اور آپ اپنی عدالت میں کام کرتے ہیں، خدا بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے کہ ایک برائی لکھنے والا گواہی دے دے، ٹھیک ہے تمہاری گواہی سن لی، اچھائی بیان کرنے والے فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، خدا کہے گا ان سارے فرشتے کہہ رہے ہیں اچھا تھا، میں نے اسے بخش دیا. بچوں کیجیے، یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی محبت ہے. اب ایسے خدا کے ہاتھ سے نکل کر کوئی جہنم میں چلا جائے تو وہ واقعی جہنم ہی ہے. ایسے خدا کے ہاتھ سے نکل کر انسان جہنم میں چلا جائے، وہ خدا جو بخشنے کے بہانے بنا رہا ہے خود ہی، اسی نے تو یہ نظام بنایا ملائکہ کا. وہ چاہتا دونوں کو ثابت رکھ دیتا، ایک کے مقابلے میں ایک گواہی ہوتی. نہیں عزیزوں، وہ خدا، میں نے عرض کیا، وہ خدا ہمیں گرانا نہیں چاہتا. وہ خدا اس لیے انسانوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ جنت کم ہے، چھوٹی ہے، چلو کچھ کو یہاں ڈال دو، کچھ کو وہاں ڈال دو. نہیں، اس خدا کی محبت کو انسان نے نہیں سمجھایا جس کو سورہ حج میں خدا نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے خدا کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنے کا حق تھا، تم نے پہچانا ہی نہیں خدا کو، تو خدا سے غافل رہے، تو خدا سے منہ موڑے رہے. خدا تمہیں جو اب دعاؤں کی، اب یہی تو وہ جگہ ہے جہاں آئمہ ہمیں سکھائیں، اگر آئمہ کی دعائیں نہ ہوں تو ہم کیسے پہچانے خدا کون ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آئمہ سکھاتے ہیں، دعائے عرفہ کے اندر، دعائے ابو عبد الصمالی کے اندر خدا سے امام کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، خدا یا تو وہ تھا جو مجھے بلاتا رہا، میں وہ تھا جو تیری جانب سے رخ پھیرے رہا، خدا یا تو بہانے بہانے سے بلاتا رہا، تو موقع موقع سے بلاتا رہا. پروردگار تو نے بخشش کے لیے اتنی چیزوں کو رکھا، تو نے سادہ سادہ چیزوں کو بخشش کے لیے رکھا، تو نے بڑی چیزوں کا تقاضا نہیں کیا. تو نے مجھ سے کہا کہ جو کوئی کسی مومن کا دل خوش کر دے گا میں اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دوں گا. خدا یہ کتنا سادہ کام رکھا تھا تو نے. تو نے کہا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھے گا، ایسے دیکھے گا کہ اس کے ماں باپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے، میں ماں باپ کے لبوں پہ آنے والی اس مسکراہٹ کے نتیجے میں اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. خدایا تو نے کتنا آسان رکھا تھا، تو نے کتنا سادہ رکھا تھا. پروردگار ان سادگی سادی چیزوں کے ذریعے سے تو کہاں پہنچانا چاہتا تھا مجھے؟ واقعی اس خدا کے ہاتھ سے نکل کر اگر کوئی جہنم میں چلا جائے، وہ بڑا شمی ہے، وہ بڑا شمی ہے. شب جمعہ ہے، موضوع تھوڑا سا اس پر ہٹ گیا اپنے موضوع سے، لیکن یہ وہ راستہ ہے جس میں ہمیں چلنا ہے. خدا اتنا مہربان ہے، وہ مہربان خدا ہمیں امتحان میں لا رہا ہے، بتا کے لا رہا ہے میں نے تمہیں خلق کیا لیا ابلوکم ایوکم احسن عملا، اس راستے میں تمہیں استقامت دکھانی ہے. دیکھو ثابت قدم رہنا، دیکھو میں تمہیں بخشوں گا، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، لیکن اس بخشش کے لیے ثابت قدم رہو. خدا ہے کس راستے میں ثابت قدم رہے؟ راستہ دے رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ثابت قدمی کا معیار دے رہا ہوں، تمہیں دیکھنا ہو کہ کس راستے پر چلنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. میں نے اپنے نبی کو تمہارا عملی رہنما قرار دیا، نبی کے بعد آل رسول میرا معیار ہے، آل رسول کے کردار کو دیکھ کر اس پہ ثابت قدم رہنا. اگر تم آل رسول کے کردار پر ثابت قدم رہے تو پھر میں تمہارا ہوں قیامت کے دن، تم میرے ہو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، تم پرواہ نہ کرو. پھر وہاں آؤ گے، وہاں تم دیکھو گے خدا تم سے کتنی محبت کرتا تھا. عزیزان محترم، تمام چیزیں روایات کے سائے میں بیان کی، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہوگا، فقط مفہوم کو پھیلانے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کیے، روایات کے سائے. ایسا خدا ہے، بس آزمائش امتحان ہے، امتحان میں خدا سرخرو کرنا چاہتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ. یہ ایام ثابت قدمی کے ہیں، اس سے والے قدم کے، ثابت قدم رہنے والا خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا. ان انسان جو ثابت قدم ہوتا ہے خدا اس کو اہمیت کتنی دیتا ہے. خدا قصہ بیان کرتا ہے ثابت قدم لوگوں کا, کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. ثابت قدم ہو خدا کو پسند آؤ گے. ثابت قدم لوگوں کا قصہ قرآن خدا بیان کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے. قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے, لیکن ثابت قدمی استقامت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ خدا اپنے نبی سے کہہ رہے, نبی سنو ہم تمہیں قصہ سنا رہے ہیں, ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں. اپنے رب کی معرفت پر ایمان لے کر آئے, اپنے رب کی پہچان کی, اپنے رب کی معرفت سائے میں آگے بڑھے. فتنہ آمنوا بربہم, جب یہ نوجوان ایمان لے کر آئے, فزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. اور ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کو مختلف مراحل پر آزمایا, امتحان میں ڈالا, اور یہ بچنے کی نیت رکھتے تھے, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا, ہم نے ان کے دلوں کو تھاما. اور ربطنا علی قلوبہم, اور جب ان کب ہم نے کیا اسقام, جب انہوں نے قیام کیا, استقامت دکھائی اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض, انہوں نے کہا ہمارا رب وہی ہے جو کائنات کا آسمان و زمین کا رب ہے. ولن ندعو من دونہ الہا, اور کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے سوائے کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. کس کا قصہ ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ. سات افراد, آٹھ افراد, چھ افراد جو مختلف تعبیریں کی گئی, نوجوان تھے اپنے زمانے کے, مراعات یافتہ تھے, نوجوانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے زمانے کے مراعات یافتہ لوگ تھے, دربار سے وابستہ تھے, عہدے دار تھے, مناسک ان کے پاس تھے. لیکن ان کو جب ہدایت کا پیغام ملا, کیا کیا؟ ایمان لے کر آئے. جب انہوں نے ان تمام عہدوں کو, ان مناسب کو, اس دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا, یعنی استقامت دکھائی, خدا نے کہا اب ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. خدا جس کی ہدایت میں خدا اضافہ کرتے ہیں, پھر وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ کہاں پہنچے گا میں بھی بتاتا ہوں, آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَزِدْنَا هُمْ هُدًى, ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں کو تھاما, ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی, انہوں نے قیام کیا, کہا ہم فقط خدا کی بندگی کریں گے. عزیزو, اصحاب کہف کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, سورہ کہف موجود ہے, سورہ بارے کے اندر, اس میں جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ. نوجوانوں کو خدا نے بیان کیا, انہوں نے استقامت دکھائی, یہ عہدیدار تھے. جب ان کو حق کا پیغام ملا, بت پرستی سے ہاتھ کھینچا, بت پرستی سے ہاتھ کھینچا, سختیاں ہونا شروع ہوئی, عہدے چھننا شروع ہوئے. اب ان کے پاس جو مراسم تھے, مناسب تھے, ان کو لینا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا؟ استقامت دکھائی. فقام, کھڑے ہو گئے, استقامت دکھائی, کیا تم عہدہ لینا چاہو لے لو, دین نہیں چھوڑیں گے. خوب غور کیجیے, دین نہیں چھوڑیں گے. یہ ابھی اپنے نبی کے زمانے تک پہنچے نہیں ہیں, اپنے نبی کے آنے کے منتظر ہیں. ابھی نبی آیا نہیں ان کے سامنے, خبر سنی ہے, اس نبی کے آنے کے لیے خود کی تربیت کر رہے ہیں, اس تربیت کے اندر استقامت دکھائی ہے. یہی میرے رب کے لیے پیغام ہے. ابھی تمہارے زمانے کا امام تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا ہے, اس زمانے کے امام نے ابھی اعلان ظہور نہیں کیا ہے, تم اس کے انتظار میں ہو. لیکن اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح اپنی تربیت کرو. تمہارے سامنے مال دنیا کی لالچ آئے اور تمہارے زمانے کے امام کے مقابلے میں آ جائے, اصحاب کہف کی طرح انکار کر دے, انکار کر دے. تم اپنے زمانے کی اس مشکل کو پہچانو جو تمہیں اس راستے سے ہٹائے گی. استقامت چاہیے دین خدا کے راستے پر رہنے کے لیے. تمہارے عقائد بہت اچھے ہیں, تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, تھوڑی سی چیز ہے, بہت اچھا ہے تمہارا عقیدہ سالم ہے. یاد رکھو, دشمن کئی تالوں سے, چالوں سے آئے گا, کئی راستوں سے آئے گا. کیا کرے گا؟ پہلے تمہیں فزیکلی ہٹانے کی کوشش کرے گا, جسمانی طور پر مارے گا, گولیاں برسائے گا, عزاداری کے اوپر حملہ کرے گا. استقامت دکھانا, ثابت قدم رہے گا. جب تم سے دشمن مایوس ہو جائے گا کہ تمہیں اس طریقے سے نہیں ہٹا سکتا, تمہارے عقیدے کو ختم نہیں کر سکتا, کیا کرے گا؟ دوسرے راستے سے آئے گا, تمہارے عقیدے پر حملہ کرے گا, تمہارے دین کی بنیاد کو دین کے نام پر خراب کرے گا. اے نوجوانوں, فقط استقامت, میں پہلے دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا, استقامت فقط گولی اور تلوار کے مقابلے میں آنے کا نام نہیں ہے. استقامت ہر مشکل کو جھیلنے کا نام, ہر مشکل کا نام. اے جماعت جب تمہارے عقیدے پر حملہ ہو استقامت دکھانا، اصحاب کہف کرنا، جب تمہارے عقیدے کے ذریعے سے ہی تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، مزید کھولوں، جب حسین علیہ السلام کا نام لے کر تمہیں حقیقی حسینیت سے دور کیا جائے، حسینیت کے نام پر تمہیں خرافات میں مبتلا کیا جائے، استقامت دکھانا، اپنے عقیدے کو برباد مت ہونے دینا، جب علی مرتضیٰ کی محبت کا نام لے کر تمہیں علی مرتضیٰ کے راستے سے ہٹایا جائے، وہ علی کے جس نے اپنی پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہے، تم نے پڑھا کتابوں کے اندر کہ علی مرتضیٰ ہر رات کی تاریکی میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے خدا کی بارگاہ میں، اور جب تمہیں علی کا نام لے کر نماز سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، سمجھ لینا تمہارے عقیدے پر حملہ ہے، استقامت دکھانا، ثابت قدم رہنا، امام حسین علیہ السلام کا مکتب تمہیں دیا گیا ہے، امام حسین کا راستہ اس لیے دیا گیا کہ انسان نجات حاصل کرے، حسین کا راستہ میں نے آپ نام درج کیا، امام حسین کا راستہ نائجیریا کی مثال دے کے، انسانیت کو خدا نجات دینا چاہتا ہے امام کے ذریعے سے، اگر تمہارے سامنے ایسا ہونے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے اندر ایسی گفتگو ہو کہ دوسروں کے اوپر آنے کے دروازے بند ہونے لگے، سمجھ لینا یہ حسین کے ساتھ وفا نہیں ہو رہی، استقامت دکھانا، ثابت قدم رہنا، حسین کا مکتب سب کے لیے، خدا نے اتنا حزینہ کیا ہے حسین کی صورت میں، خدا نے جو امتحان انبیاء کا نہیں لیا امام حسین سے لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ حسین کے ذریعے سے راستہ کھولنا چاہتا ہے، جب میں خدا لوگوں کو قبول کرنے میں تیار ہوں، تم کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ تم حسین کے ذریعے سے راستہ دکھاؤ، جو بھٹکے ہوئے ان کو راستہ دکھاؤ، جو غافل ہو گئے ان کو راستہ دکھاؤ، اگر تمہارے علاقے کے اندر محبت اہل بیت میں کمی آ رہی ہے، وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، گزشتہ زمانے کو یاد کرو، سبیلوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، حسین کی نظر و نیاز ان کے گھروں میں ہوتی تھی، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تمام چیزیں کم ہو رہی ہیں، غور کرنا کیوں ہو رہا ہے، فکر کرنا، تمہیں فکر لاحق ہو کہ کیا ہو گیا کہ حسین کی محبت کم ہو رہی ہے، غلطی کا ہے، دشمن کی سازش اپنی جگہ ہوگی، تم اپنی صفوں میں تلاش کرو، تم اپنے یہاں دیکھنا، استقامت دکھانا، کیوں؟ کیونکہ حسین زمانے کے امام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، حسین دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے، میں نے حسین کے ذریعے سے نجات رکھی، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، میں نے حسین کو کشتی نجات قرار دیا ہے، اس کشتی میں آنے دو سب کو، اس کشتی میں سوار ہونے دو سب کو، حسین کے مکتب سے، حسین کے ممبر سے محبت کی بات کرو، اپنے عقیدے کا دفاع کرو، لیکن محبت کے ساتھ، عزیزو یہ استقامت کی منزل ہے، استقامت مطلب گولی کا مقابلہ کرنا تھوڑی ہے، استقامت عقیدے کا دفاع کرنا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا مشکل تھی؟ عقیدوں پہ بات آ گئی تھی، اپنا عقیدہ چھوڑو، ان کو زبردستی کہا گیا عقیدہ چھوڑو مارا جائے گا تم کو، انہوں نے کہا ہم استقامت دکھائیں گے، یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے نبی کے انتظار میں رہیں گے، بتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم خدا عالم کی پرستش کرنے والے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، بس احمد تمام کی استقامت دکھائی، نتیجہ کیا ہے؟ خدا نے ان کو اپنی آیت قرار دے دیا، نشانی بنا دی، قرآن کے اندر سورہ ان کے بارے میں، جب لوگ ان کے غار پر پہنچے، خدا نے کہا نشانی ہے، ان کی حیبت ہے، ان اصحاب کہف کی عظمت یہ ہے کہ خدا وند عالم نے ان کے اس ایمان اور استقامت کے سبب ان کو امام زمانہ کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہ اصحاب کہف کب اٹھائے جائیں گے؟ رجت ہے ہمارا عقیدہ رجت کا، پلٹائے جائیں گے کچھ لوگ، اصحاب کہف اس رجت میں شامل ہیں، جب امام آئیں گے ان کو زمانے کے امام کے ساتھ ان کا ناصر بنا کر کھڑا کیا جائے گا، عزیزو امام زمانے کی نصرت معمولی نہیں ہے، زمانے کے امام کی نصرت یہ ہے کہ چھٹے امام، امام حسن کو یاد کر کے کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش میں مہدی کو پا لوں تو اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں لگا دوں گا، چھٹے امام کے بیان، یہ امام زمانہ کی عظمت ہے، امام زمانہ میں بیان کیا پہلے کہ اہل بیت کو اگر ایک انگوٹھی کی طرح سمجھا جائے، اہل بیت علیہ السلام اگر ایک انگوٹھی کی مانند ہے، اس انگوٹھی کے نگینے کا نام امام مہدی ہے، اور اس امام مہدی کو یاد کر کے امام علی جیسا عظیم امام کہ آہ کم شوق الا رؤیتہم فی دولتہم، آہ مجھ علی کو کتنا شوق ہے کہ ان کو ان کی حکومت کے دوران میں دیکھیں، ایسے امام کے ساتھ خدا کس کو کھڑا کر رہا ہے؟ اصحاب کہف کو. کیوں؟ انہم فدیۃن آمنوا, جوان تھے ایمان لے کر آئے, اس ایمان کے بعد کھڑے ہو گئے, استقامت دکھائی, سختیاں برداشت کی, اپنے عقیدے کو انحراف سے بچایا, اپنے عقیدے کو انحراف سے بچانے کے لیے ہجرت کی, آسائشوں کو چھوڑ دیا, غار میں جا کر پناہ لی, سوکھی روٹی میں گزارا کرنے پر راضی ہو گئے, عقیدے کو خراب نہیں ہونے دیا, استقامت دکھائی عقیدے کی راہ میں. جب استقامت دکھائی خدا نے کہا تم نے امتحان دیا ہے, اب اس امتحان کا نتیجہ میں دوں گا, تمہیں اس زمانے میں دوبارہ لے کر آؤں گا کہ جو زمانہ اسلام کی حیات کا زمانہ ہوگا, جس زمانے میں میرا نظام زمین پر نافذ ہوگا مہدی کے ہاتھوں, تم اس نظام کے کارکن بنو گے. عزیزو معمولی درجہ تھوڑی اصحاب کہف کا, بس یہ خدا نے استقامت کا نتیجہ دیا ہے, مجھے آپ کو استقامت دکھائیں. بس کربلا کا راستہ استقامت کا راستہ ہے, امام حسین علیہ السلام نے استقامت دکھائی, امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا کے تمام جتنے اسرا ہیں سب نے استقامت دکھائی, ثابت قدم بھی دکھائی. استقامت کا مطلب یہ نہیں, امتحان کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں رنج اور الم نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی, اس تکلیف کے اندر ہی تو کھڑے ہونا ہے, ہمیں رنج ہوگا, ہمیں شدت کے ساتھ تکلیف ہوگی, لیکن اس تکلیف کو خدا کی خاطر کی, کیا یاد کرتے ہوئے جو خدا کی محبت پہ آج باتیں کی, کہ کون سا خدا امتحان لے رہا ہے جو بہت مہربان ہے, جو ماں سے زیادہ چاہتا ہے, جو رحمت کرنے والا ہے, جو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے, وہ خدا امتحان لے رہا ہے, اس نے امتحان میں ڈالا ہے, لہٰذا میں اس کی خاطر اس امتحان کو برداشت کروں گا. جب انسان اس نگاہ سے دیکھے گا, پھر وہی جملہ جو کل آپ کے سامنے جناب زینب کا پڑھا, اس نگاہ سے خدا کو دیکھنے والی ہستیاں کہتی ہیں کیا دیکھا زینب تم نے, ابن زیاد نے پوچھا کیا دیکھا, دیکھا خدا نے کیا کیا, جناب زینب نے کیا کہا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کربلا خوبصورتی ہے, کربلا تو کہہ رہا ہے ہمارے, مجھے پتا ہے تو میرا دل دکھانا چاہتا ہے, مگر میں تجھے جواب دے رہی ہوں کربلا خوبصورتی, کربلا کے اندر اپنی خوبصورتی دیکھی, حسین علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں قربان کیا, حسین قربان ہو گئے خدا کی راہ میں. بس عزیزوں, عزیزوں کا قافلہ چلا ہے, اسی استقامت کے ساتھ چلا ہے, شہر کوفہ میں داخل ہوا ہے یہ قافلہ, راوی بیان کرتا ہے کہ ہم حج کے بعد پلٹے, جب ہم حج کے بعد واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ شہر کوفہ کو دلہن کی طرح سجایا ہے, ہم حیران تھے کہ یہ مہینہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی تہوار ہو, کوئی عید ہو, کوئی خوشی کا موسم ہو, آخر کوفے کو اتنا بنایا کیوں گیا, سجایا کیوں گیا. ابھی ہم اسی اس میں تھے تو کسی سے خبر ملی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے مردوں نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی, خروج کیا تھا, ان کے مردوں کو اکثریت کو مار دیا گیا ہے, جو بچ گئے ہیں ان کی خواتین کو قیدی بنا کر رہا ہے, جہاں خروج کرنے والوں کی خبر قیدی بنا کر رہے گا, بچوں کو قیدی بنا کر رہے گا. یہ شخص کہتا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا کہ کون ہے, کس نے خروج کیا تھا, یہ کون ہے, میں نے بھی انتظار کرنا شروع کیا. کہتا ہے تھوڑی دیر گزری, میں نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے, کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے. اب قافلے کے آنے کا انداز یہ ہے کہ آگے آگے کچھ نیزہ سوار ہیں, کچھ الفاظ کو میں سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے اضافہ کروں گا اس کے اندر, یعنی نیزوں کو پہچانا جاتا ہے نیزے کی انی کے ذریعے سے. اب یہ شخص دیکھ رہا ہوگا کہ نیزے تو ہیں ہاتھوں میں, کچھ اس بلند تو ہے, لیکن نیزے کی انی نظر نہیں آ رہی, بلکہ نیزے کی انی کے اوپر سر نظر آ رہا ہے, سر نظر آ رہا ہے. یہ کیسا ماجرا ہے, یہ کیسا قافلہ ہے, یہ کیسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جن کے آگے آگے سر ہیں, سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا. کہتا ہے میں نے جب انتظار کیا, سروں کو آگے آتے ہوئے دیکھا, میں دیکھا ان سروں کے اندر کچھ سر بچوں کے ہیں, کچھ سر جوانوں کے ہیں, کچھ سر بڑوں کے ہیں, مختلف سر ہیں آنے والوں میں نیزوں کے اندر, بوڑھوں کا سر بھی ہے, جوانوں کا بھی ہے. کہتا میں ان سروں کو بھی دیکھ رہا تھا, ایک سر کو میں دیکھ کر پہچان گیا, یہ سر تو حسین ابن علی کا ہے, یہ تو رسول کا نواسا تھا, میں تو اسے پہچانتا ہوں. اس کے ذہن میں عزیز و فقط اب یہاں پہ رکا تھوڑے ہوگا, اس نے جب حسین کو پہچانا ہوگا تو اس کے ذہن میں سارے منظر گھومے ہوں گے کہ وہی حسین ہے جسے رسول اپنے شانوں پر بٹھایا کرتے تھے, یہ وہی حسین ہے جس کے آتے ہوئے رسول ممبر پہ جب خطبہ دیتے تھے حسین کا پاؤں الجھنے لگتا تھا, حسین زمین پہ گرنے لگتے تھے, رسول خطبہ چھوڑ کر آ جاتے تھے, حسین کو آغوش میں لے لیتے تھے. اس کے ذہن میں مناظر کوفے ہوں گے, اس نے کوفہ میں دیکھا ہوگا حسین کی عظمت کو, اس نے دیکھا ہوگا کہ جب اہل کوفہ ایک مرتبہ امام علی کے دور حکومت میں آئے, آنے کے بعد کہا علی ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, اے علی پانی نہیں برسا, برسا ہو گیا بارش نہیں ہوئی, کوفے کے نخلستان کوفے کے ہمارے کھیت پانی نہ ہونے کی سبب ہم سے تباہ ہو رہے ہیں, اے علی آپ حاکم وقت ہیں, ان اللہ مقام رکھتے ہیں, اے علی آپ دعا کیجئے خدا کی بارگاہ میں خدا بارش برسائے. اس شخص نے یہ دیکھا ہوگا, علی نے کہا اچھا چاہتے ہو بارش برسے, خدا سے دعا کی جائے, کہاں آپ دعا کیجئے, امام علی نے کہا میں دعا نہیں کرتا, ٹھہر جاؤ, آواز دی میرا بیٹا حسین کہاں ہے, حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا گیا, کہا بیٹا یہ لوگ پانی کی قلت کا احتجاج کر رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ پانی کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں, حسین تو ان اللہ آبرو رکھتا ہے, بیٹا حسین جن کے لیے دعا کر, میرے مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بارش برسنے لگی, میں کہوں گا کوفے والے یاد رکھنا ایک وقت تو بارش کے محتاج تھے, حسین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے تمہاری فصلوں کو سیراب کیا گیا ہے, کل ایسا نہ ہو حسین کے بچے نہر کے کنارے اللہ تش کی صدا بلند کرتے رہ جائے. اجرکم اللہ, عظیم الراوی کہتا ہے میں حسین کو پہچان گیا, جو حسین ابن علی ہے اس کا سر ہے, میں نے دیکھا سر جب آگے گزر گیا پیچھے پیچھے کچھ اونٹ آ رہے ہیں, اونٹوں کے اوپر کجاوے نہیں ہیں, محملے نہیں ہیں, اونٹوں پر کچھ خواتین سوار ہیں, ایک اونٹ جو آگے آگے چل رہا ہے ایک مرد سوار ہے, مگر اس کی کیفیت یہ ہے اسے اونٹ کے ساتھ اونٹ کے شکم کے ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا ہے. جب نزدیک آیا میں نے دیکھا یہ تو سید سجاد ہے, ارے اس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا تھا. اجرکم اللہ, میں پریشان ہو گیا یہ منظر دیکھ کر, میرا دل بیٹھ دل لگا بار الہ یہ کیسا منظر دکھا دیا. اجرکم اللہ کہتا ہے اسی اثنا میں ایک بی بی کی آواز گونجی, اے یا اہل کوفہ غزو امصارکم عنا, اہل کوفہ اپنی آنکھوں کو ہٹا لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اما تستحون, ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہم پہ نگاہ کرتے ہوئے, تم آگے رسول کو دیکھ رہے ہو ان کے سروں میں رضا نہیں ہے. تو یہ جملے سننے کے بعد ارے کوہرام بپا ہوا, لوگ پریشان ہوئے, ایک خاتون نے چھت سے سر باہر نکالا, آواز دی میں نہیں سارا تم, ارے اپنے آپ کو ہر میں رسول کہنے والی, اے خبر دینے والی, یہ بتاؤ تو تم ہو کون, میں نہیں سارا تم, تم کس کے تحتی ہو. اسی خاتون نے آواز دی نحن اسارا آل محمد, ہم آل محمد کے اسیر ہیں, ہم اسی محمد کے اسیر ہیں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو, ہم اسی محمد کے اسیر ہیں اور جسے معراج کروائی گئی, ہم اسی محمد کے اسیر ہیں جس نے تم سے اجر رسالت میں ہم سے مودت کو مانگا تھا, مگر اہل کوفہ کیا آج میں رسالت ادا کیا, ہمارے سروں سے چادر چھین لی, ہم پر پتھر برسائے, ہمارا تماشا دیکھ.
سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون, بار الہ استوصل تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بال علی تو رحمت کا واسطہ, دنیا میں جہاں کہیں فرش ازا بچھائے, اس فرش ازا کو بچھانے والے, اس پہ آنے والے تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. خدایا مخصوصاً نائجیریا, بحرین, سعودی عرب, کشمیر, جہاں مستقل مشکلات ہیں اور مخصوصاً عزاداروں کی عزاداری پر رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, ان جگہوں کے مومنوں کی نصرت فرما, تمام دنیا کے مظلوموں کی حمایت فرما, ان کی تائید فرما, دشمن کے مقابلے میں ان کو کامیابی عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ہم سب کو شفا عنایت فرما. یہاں موجود افراد میں کچھ لوگوں نے
عزیزوں کے لیے جو ہے وہ التماس دعا کہی، ہمارے برادر عسکری ہیں، ان کے بھائی بیمار ہیں، آپ مومنین میں بھی جس جس کا جو بیمار ہو دعا کریں خدا میں حق جہاد معصومین علیہ السلام تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، خدایت رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان میں ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما، پروردگار رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔